الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله صُمٌّ بُكْمٌ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلے دنوں ساجس کی ایک ہم وطن صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں وغیرہ، اس طرح کے سوال. تو ان کے ذہن میں کچھ اور تصورات تھے کہ انہوں نے یہاں دیکھا ہے مجھے، وہاں دیکھا ہے، اس قسم کا کچھ. تو وہ پہنچنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے کہاں دیکھا ہے، کیسے جانتے ہیں. لیکن میرے جوابات سے ان کو کوئی کلو مل نہیں رہا تھا کہ انہوں نے کہاں دیکھا ہے. تو پھر ان کی اس پریشانی کو دیکھ کر کے ساجد نے خود ہی ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک پاکستان سے شیخ آئے تھے، بہت بڑے شیخ تھے، تو ان کے بیان کے اندر بہت سارے لوگ آئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی آئے ہوں اور آپ نے ساجد کو وہاں دیکھا ان کے ساتھ، کیونکہ حضرت جی دعوام برکات ہوں جب ریاض تشریف لائے تھے تو آج ان کے ساتھ ساتھ ہی اسٹیج کے، یعنی ان کے قریب ہی تھا. تو ظاہر ہے سب لوگ حضرت کو دیکھ رہے تھے تو ساجس پر بھی نظر پڑی ہوگی، تو شاید وہ ان کے ذہن میں رہ گیا ہو، تو یاد نہیں آ رہا ان کو کہ کہاں دیکھا تھا. تو جب میں نے یہ کہا ان کو کہ بیان میں ہو سکتا ہے آپ آئے ہوں، تو انہوں نے بڑے پرتکلف انداز میں کہا میں بیان وغیرہ میں نہیں جاتا. میں نے کہا اچھا. تو پھر کہنے لگے کہ اصل میں ہم لوگ بیان تو کرتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. پھر ایک دفعہ کہنے لگے ہم بیان تو کرتے ہیں، ہم بیان سن تو لیتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں، سن لینا بھی تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے نا، اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی سن بھی نہیں سکتا. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جہنمیوں سے جب جہنم کے داروغہ سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس الم یاتکم نذیر، کیا ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا، تو وہ جواب یہ دیں گے قالوا لو كنا نسمع او ناقل. وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیتے اور ہم سمجھ لیتے، عقل بھی استعمال کرتے سنی ہوئی باتوں کے اوپر، تو ہم پھر جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. تو اس کو پھر علماء اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو سننا جو ہے نا، پہلے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ کاش کہ ہم سن لیتے، تو سننے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سننا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ توفیق خداوندی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اب یہ سننا فائدہ کب دیتا ہے اور فائدہ کب نہیں دیتا، یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ جب آپ پہلی چیز سنیں گے. اگر سنا ہی نہیں تو پھر تو نوبت ہی نہیں آئی، سیکنڈ سٹیپ تک آپ پہنچے ہی نہیں، فائدہ ہو فائدہ نہ ہو. تو اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ پہلی سیڑھی ضروری ہے سننا. لیکن ہمارے بہت سے بھائی بہنیں وہ یہ ازیوم کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں سننا ہی نہیں ہے, بیان میں آنا ہی نہیں ہے, کلاس اٹینڈ کرنی ہی نہیں ہے. کچھ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ بھائی سمجھ میں ہی نہیں آتا ہمارے, وہ انہوں نے ایک پہلے سے ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ نہیں ہمارے تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے, ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے. اچھا ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کسی اور کو سن لیں. نہیں کسی اور کو بھی نہیں سننا, اور کو بھی نہیں سنتے. یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ایک ہی بات سمجھ میں نہیں آئی, کوئی دوسرے کو جا کے سن لیں اور اس کی بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر لیں, اس کے ساتھ جڑ جائیں. تو ہم تو خوش ہوں گے, ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ جڑ جائیں. کوئی اپنے ساتھ جوڑنا کوئی اس کا تو نہیں فرض واجب لے کر کے آئے ہوئے کہ بھائی اور کہیں پہ آپ کو ہدایت نہیں ملے گی, آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے تبھی آپ کو ہدایت ملے گی, ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کسی کے ساتھ جڑ جائیں, مشائخ کے سلسلے کے اندر داخل ہو جائیں, کسی کے ساتھ تو ہو نا. نہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں جڑنا. تو ایک ریزن کیا دیتے ہیں کہ جی سمجھ میں نہیں آتا اس وجہ سے نہیں سنتے. دوسرا جیسے کہ ان صاحب نے فرمایا کہ سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, تو وہ عمل نہیں کرنے کے خوف سے جو ہے وہ سنتے ہی نہیں, پہلا سٹیپ ہی نہیں کرتے کہ دوسرا سٹیپ نہیں کر پائیں گے. تو بھائی پہلے سٹیپ کے بعد دوسرے سٹیپ کی باری آتی ہے. اور مختلف قسم کی اور توجیہات بھی ہوتی ہیں کہ سن لیتے ہیں تو دیکھو جنہوں نے سن لیا تو ان کو کیا فائدہ ہوا. وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دور سے دیکھتے ہیں, قریب سے نہیں دیکھتے, انگیج نہیں ہوتے, قریب جا کر کے نہیں دیکھتے کہ ان کو کیا فائدہ ہوا کیا فائدہ نہیں ہوا, بس دور سے ہی فیصلے کر لیتے ہیں کہ ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو جب ان کو فائدہ نہیں ہوا تو ہمیں بھی فائدہ نہیں ہوگا, اسی وجہ سے تو ہم سنتے نہیں ہیں. تو بھائی یہ سب بہانے ہوتے ہیں. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے ہمارے قرآن نے, اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اس سننے کے موضوع کے اوپر باقاعدہ بات کری ہے. اللہ کا کلام موجود ہے اس کے اوپر کہ سننے کا مطلب کیا ہوتا ہے, سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اور سننے سے اگر فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کیوں نہیں ہوتا. ساری چیزیں ماشاءاللہ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ انفال کی ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ و رسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, ولا تولوا عنہ, اور اس سے پیٹ مت پھیرو, پھرو مت, اطاعت سے پیٹ مت پھیرو, وانتم تسمعون, اس حال میں کہ تم تو سنتے ہو. ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ جو کہ سنتے ہیں تو تم پیٹھ نہ پھیرو جبکہ تم سنتے بھی ہو. ولا تکونوا کالذین, اور نہیں ہو جاؤ ان لوگوں کے جیسے, قالوا سمعنا, جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا, وہم لا یسمعون, حالانکہ انہوں نے سنا نہیں ہوتا. ان شر الدواب عند اللہ, کہ بے شک زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوتے ہیں, اسمو, جو کہ بہرے ہوتے ہیں یعنی سنتے نہیں ہیں, چاہے وہ بالکل ہی نہ سنیں یا سنیں اور پھر سمجھیں نہ یا پھر عمل نہ کریں. تو سب سے بدترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ سمو البکمو, اور گونگے لوگ, یعنی اقرار نہ کر سکیں. جو بات انہوں نے سنی ہے سمجھی ہے تو اس کی اطاعت میں زبان نہ ہلا سکیں, اطاعت کا اقرار نہ کر سکیں. تو گونگے اور بہرے لوگ, الذین لا یعقلون, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے, کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے, اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے بدترین وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے, زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتے, اور اپنے عقل سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. بدترین لوگ ہیں یہ. اب اس کا مطلب جو جسمانی طور پر بہرا ہے, جو پیدائشی بہرا ہے یا کسی عارضے کی وجہ سے بہرا ہو گیا, کیا وہ اللہ کے نزدیک بدترین ہے؟ نہیں, یہ بہراپن تو ایک فزیکل بہراپن ہے اور یہ کسی بیماری یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا ہے جو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ نہیں ہیں. اسی طرح گونگا اگر پیدائشی گونگا ہوا یا کسی ایکسیڈنٹ بیماری کی وجہ سے گونگا ہو گیا وہ یہاں مراد نہیں ہے. یا جو کہ عقلی طور پر مفلوج ہوتا ہے, پاگل دیوانہ جس کو کہتے ہیں کہ جس کا کچھ مینٹل بریک ڈاؤن ہو جائے یا کوئی اس قسم کی اس کو جس کو معذور شریعت کے اندر کہا گیا, تو یہ لوگ یہاں پہ مراد نہیں ہیں. بلکہ روحانی طور پر گونگے, روحانی طور پر بہرے اور روحانی طور پر اپنی عقل کو استعمال نہ کرنے والے, حالانکہ ان کو صحیح سلامت عقل اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوق میں سے بد ترین لوگ ہیں. شر الدواب بھی. دواب کن کو کہتے ہیں؟ زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا جو بھی مخلوق ہوتی ہے, چاہے وہ مویشی ہوں, چاہے وہ کیڑے مکوڑے کیوں نہ ہو, جس قسم کی بھی مخلوق ہے سب کے لیے دواب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دابا چلنے والی چیز. ان سب سے بدترین, اسفل السافلین, بٹ لوئسٹ آف دا لو, لوئسٹ آف دا لو یہ لوگ ہوتے ہیں. ولو علم اللہ فیہم خیرا, کہ اگر اللہ تعالی دیکھتا یا جانتا کچھ خیر ان کے اندر, لأسمعہم, تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. اب یہ آیت اگر لفظی ترجمے کی بنیاد پر سنی جائے, سمجھنے کی کوشش کی جائے, تو بڑا مشکل ہے اس کو صحیح سمجھنا. کہ اگر اللہ تعالی ان کے اندر کوئی خیر دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. تو ان کے اندر خیر نہیں ہے. تو خیر کس نے اس کے اندر, ان کے اندر ڈالی؟ خیر کا مادہ جس نے پیدا کیا وہ اسی نے ڈالا نا, اللہ ہی نے ڈالا نا. تو جب اللہ نے ان کے اندر خیر کا مادہ نہیں ڈالا تو ان کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اللہ نے ہی ڈالا نا, مادہ نہیں ڈالا. تو اگر اللہ تعالی جانتا, پہلا سوال تو اس لفظی ترجمے کے اوپر یہی ہوتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا اندر باہر پورا کا پورا علم ہے. اللہ ہی نے تو ہمیں بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کا کیا مطلب؟ لو علم اللہ, اگر اللہ جانتا, یعنی از دیر اے پاسبلٹی کہ اللہ نہیں جانتا؟ اگر کا جواب تو یہ ہوتا ہے نا کہ کیا کوئی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھی جانتا ہو کسی بات کو. دوسرا سوال کہ اللہ ہی نے تو بنایا ہے, اللہ ہی نے تو خمیر ڈالا ہے, تو ان کا کیا قصور ہے اس کے اندر اگر اللہ نے ان کے اندر سمجھنے کا خمیر نہیں ڈالا؟ تو یہ سب آپ کو ہم کنفیوز کرنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے سوچنا شروع ہو جائیں, بلکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن ترجمے کی بنیاد پر صحیح نہیں سمجھا جا سکتا. ترجمے کی بنیاد پر, الفاظ کے معانی کی بنیاد پر, کیونکہ اس آیت کا ترجمہ کر کے دیکھیں پھر لفظی طور پر کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے. تو مقصد کیا ہے بتانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی جو محنتیں ہیں نا, ان محنتوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک سلیقہ ہوتا ہے. یہ ہر طریقے سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. مثال کے طور پر دنیا کے اندر ٹیچنگ کے جتنے میتھڈز رائج ہیں, بڑے بڑے ہیں, بلیک بورڈ ٹیچنگ بھی ہوتا ہے, وائٹ بورڈ ٹیچنگ بھی ہوتا ہے, پریزنٹیشن بیسڈ ٹیچنگ بھی ہوتا ہے, ویژولز کے ساتھ ٹیچنگ ہوتا ہے, مووی کی طریقے سے ٹیچنگ ہوتی ہے, فلم دکھا کر کے, آڈیو ریکارڈنگز کے ذریعے سے ٹیچنگ ہوتی ہیں, کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگز, سی بی ٹیز کہتے ہیں ان کو, کمپیوٹر بیسڈ لیکچرز بہت سارے موجود ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری مختلف میتھڈالوجیز ہیں ٹیچنگ کی, دنیا کے اندر رائج ہیں. تو کیا جو میتھڈالوجی ٹیچنگ کی دنیا کے اندر رائج ہے, کیا آپ وہ ساری میتھڈالوجیز قرآن ٹیچنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اینی تھنگ انڈر دا سن, انڈر دا اسکائی, ہاں بھائی یہ میتھڈالوجی مجھے اچھی لگ رہی ہے, مجھے کمپیوٹر سائنس میں اس سے فائدہ ہوا, مجھے اپنے فیلڈ کے اندر میڈیکل سائنس کے اندر سے فائدہ ہوا, تو چلو میں اسی ٹیکنالوجی کو, اسی طریقے کو، اسی میتھڈالوجی کو قرآن ٹیچنگ کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو کیا ایسے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں ہے. فائدہ نہیں ہوگا یہ بھی ممکن ہے، فائدہ ہوگا یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہری طور پر بہت فائدہ نظر آ رہا ہو، بہت فائدہ نظر آ رہا ہو، لیکن اصل میں فائدہ نہ ہو رہا ہو بلکہ نقصان ہو رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے. مثال کے طور پر فائدے کی ایک شکل کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ کی میتھڈالوجی بڑی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ کی ایکسیپٹیبلٹی لوگوں میں بہت بڑھ جائے گی. لوگ آپ کے ٹیچنگ میتھڈ کو چونکہ پسند کرتے ہیں، ان کو اب سمجھ میں آنی بات شروع ہو گئی ہے، سمجھ میں آنی، تو اب وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس بھی آئیں، کورسز پڑھائیں، کلاسز کریں. تو اس طریقے سے آپ کی مقبولیت عامہ بہت بڑھ جاتی ہے. آپ کے کورسز کو انوائٹ کیا جاتا ہے، آپ کو فزیکلی انوائٹ کیا جاتا ہے، آپ کا جو بنایا ہوا کریکولم ہے، جو میتھڈالوجی ہے، اس کو اسکولوں کے اندر رائج کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے آپ کو اسکولز مل جائیں گے، انسٹیٹیوشنز مل جائیں گے، کہ جہاں پر کہ آپ کا وے آف ٹیچنگ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کی بڑی قبولیت بڑھ گئی ہے. کس میں قبولیت بڑھ گئی ہے؟ عوام الناس میں قبولیت بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن کیا یہ فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو اس سے؟ ظاہری طور پر تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو قرآن کا فائدہ مقصود ہے، کیا وہ والا فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کو اپنی زندگی میں رائج کرنے والا فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کی منہیات، جن سے قرآن نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان منہیات سے بچنے والا فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ یا قرآن ایک ووکیبولری بڑھ رہی ہے، الفاظ معانی زیادہ سمجھ میں آ رہے ہیں، لینگویج سمجھ میں آ رہی ہے، اور اب آپ قرآن کی آیت کو سن کر کے اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو گئے، کیا یہی فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر یہی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ جو پچھلے دنوں بات بھی ہوئی ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ بھی تو یہی ہے کہ قرآن کو سمجھو عربی ادب کی بنیاد پر، لینگویج کی بنیاد پر قرآن کو سمجھو. اور صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، احادیث سے مدد دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تفاسیر سے مدد دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، علماء کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، عربی زبان آنی چاہیے. تو کیا یہ طریقہ ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن کا؟ اس طریقے کی مقبولیت ہو جاتی ہے. ورڈ کی ٹرانسلیشنز کی بنیاد پر، عربی دانی کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے نا، اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کیوں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے؟ اللہ کی طرف سے مقبولیت آ جاتی ہے اس وجہ سے؟ نہیں، بلکہ اس کی مقبولیت ہونے کی ایک صاف ریزن ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی شرائط نہیں ہوتی، اس کے اندر کسی نظام کا حصہ نہیں بننا پڑتا، اس کے اندر کسی سے پوچھ کر کے چلنے والی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات وہی ہے، اپنی من مرضی سے قرآن کی تفسیر پڑھو، بلکہ ترجمہ پڑھو، اس کی اپنی من مرضی سے تفسیر کرو، نہ کوئی تمہیں منع کرنے والا ہوگا، نہ کوئی تمہاری غلطی کو اصلاح کرنے والا ہوگا. تو اب یہ جو طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا، یہی طریقہ تو نفس چاہتا ہے، کیونکہ نفس پابندی برداشت نہیں کر سکتا، روک ٹوک برداشت نہیں کر سکتا، کسی دوسرے انسان کی بات برداشت نہیں کر سکتا. ہاں، نالج اس سے نفس جو ہے وہ بہت باغ باغ ہو سکتا ہے کہ پہلے میں کم جانتا تھا، اب میں زیادہ جانتا ہوں، اس سے نفس کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بہت پھولا ہوا فیل کرتا ہے وہ کہ میرے پاس زیادہ نالج آ گئی اور قرآن کی زیادہ نالج آ گئی. اگر دینداری کے راستے پہ آئے گا تو قرآن کی نالج اس کو زیادہ اچھی لگے گی، اگر دنیا داری کے راستے کے اوپر ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زیادہ نالج اس کو اچھی لگے گی. تو راستہ متعین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کے اندر مقبولیت بھی قبولیت بھی آ گئی ہے. مقبولیت الگ چیز ہوتی ہے، قبولیت الگ چیز ہوتی ہے. تو اس طریقے کے اندر مقبولیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے نفس کے اوپر یہ طریقہ بہت آسان ہوتا ہے. لیکن قبولیت یہ کچھ اور چیز ہے. تو اس آیت کے تحت ایک ضمنی فائدہ اس کے اندر یہ تھا کہ جو لفظی طور پر قرآن کو سمجھنے کی محنتیں ہوتی ہیں، تو ایک تو ان محنتوں سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان کی مقبولیت سے بھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں دو باتیں، ایک اور ذرا گہرا نقطہ اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے طور پر قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، وہ بالکل دنیا دار ماحول سے آیا ہے اور اس کو کسی ریزنز کی وجہ سے اس طرف توجہ ہوئی کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، یا وہ کسی بھی میتھڈالوجی کو استعمال کر کے قرآن کا ترجمہ سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کہا نہیں ہے ایسا کرنے کے لیے، لیکن وہ خود سے کر رہا ہے. خود سے کرنا جو ہوتا ہے نا، اچھا اب اس شخص کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے پھر اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں ذرا اور گہرائی میں جاؤں، تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں اور بھی باتوں کو غور سے سمجھوں، تو پھر وہ علماء کے پاس جانا شروع کرتا ہے، علماء سے ہوتا ہوتا پھر وہ مشائخ تک پہنچتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے یہ قرآن کے ترجمے سے سٹارٹ لیتا ہے، لیکن یہ جو دین کا سنت طریقہ ہے اس سنت طریقے تک پہنچ جاتا ہے. اور سنت طریقہ کیا ہے؟ بڑوں کی سپردگی کے اندر، بڑوں کی سربراہی کے اندر، ان کی گائیڈنس کے ساتھ دین کو سیکھنا، یہ سنت طریقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ طریقہ لے کر کے آئے تھے. لیکن اس کی ابتدا کہاں پر ہوئی تھی؟ اس کی ابتدا قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے ہوئی تھی. تو ایسا شخص بالآخر ہدایت کے راستے پر پہنچ گیا، جو سنت طریقہ ہے، اور اسی کے اندر شیطان سے حفاظت بھی ہے. لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو مائل کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کا ترجمہ سیکھنا شروع کریں، یا آپ کسی ایسی محنت سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں کہ جہاں پر قرآن کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، اور اس محنت سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے، ایونچولی وہ علماء سے جڑ جائیں، ایونچولی الٹیمیٹلی وہ مشائخ سے جا کر کے جڑ جائیں، ممکن ہے یہ. لیکن کیا آپ کا یہ فعل جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. فرق کیا ہوا ان دونوں میں؟ وہاں پر بھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں. یہاں پر آپ لوگوں کو ترجمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں پر وہ خود سے ترجمہ پڑھنا شروع ہو گیا. فرق کیا ہوا ان دونوں میں؟ ایک کو جائز کہہ رہے ہیں، بہت اچھا ہوا وہ اس نے ترجمے سے ابتدا کری اور بالآخر وہ سنت طریقے کے اوپر پہنچ گیا، اور یہاں پر بھی آپ کے کہنے سے اس نے ترجمے سے ابتدا کری اور بالآخر وہ پہنچ گیا راہ راست کے اوپر. فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ نہیں، دونوں طریقے سے وہ مشائخ تک ہی پہنچا ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ہے تو یہ بہت ہی چھوٹا سا فرق. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ہے یہ بہت ہی معمولی سا فرق، یعنی بہت آسان ہے یہ فرق سمجھنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ نہیں سمجھ میں آتا. جی فرق اس میں یہ ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت بھی گرامر پڑھی ہے نا، یا تھوڑا ذہن اس طرح سے رکھتے ہیں، وہ اس فرق کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. فرق یہاں پر فاعل کا ہے، فاعل جو کام کرنے والا ہے، فاعل ڈوئر. پہلے والی جو صورت تھی کہ جس کے اندر اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، بالکل اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بالکل ہی وہ دنیاوی زندگی سے آیا ہے، اور کچھ واقعات کی بنیاد پر، کچھ ایکسپیرینسز، کچھ ایکسپوجرز کی بنیاد پر اس کو یہ دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اپنے قرآن کو پڑھنا شروع کروں جو میرے دین کی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، سنا ہے میں نے کہ اللہ کی کتاب ہے، تو میں اس کو پڑھنا شروع کروں۔ وہ ترجمہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ یہاں پر فاعل کون ہے؟ یہاں پر فاعل کہ جس نے کہ اس شخص کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پر فاعل کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات نے اس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا کری، شوق پیدا کیا کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو۔ دوسری جگہ پہ فاعل کون ہے؟ آپ خود ہیں۔ آپ کسی کو مائل کر رہے ہیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے۔ وہاں پر فاعل اللہ کی ذات نہیں کہلائے گی، وہاں پر آپ فاعل کہلائیں گے۔ اور گناہ اور ثواب کا دار و مدار فاعل کے اوپر ہوتا ہے، کرنے والے کے اوپر، کہ کیا آپ نے جو کام کیا وہ ٹھیک کیا کہ ٹھیک نہیں کیا، شریعت کے مطابق کیا کہ شریعت کے مطابق نہیں کیا، سنت کے مطابق کیا کہ سنت کے مطابق نہیں کیا، فاعل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو جو گناہ ملتا ہے وہ آپ نے خود اختیار سے جو عمل کیا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ملتا ہے، اور جو ثواب ملتا ہے وہ بھی آپ کے اختیاری عمل کی بنیاد پر ملتا ہے، کہ عمل آپ کا کیسا تھا، نتائج کی بنیاد پر نہیں ملتا کہ اس سے نتیجہ کیا نکلا، کہ آپ نے کسی کو ترجمے کی محنت کے اوپر لگا دیا انڈیپینڈنٹلی، اب وہ شخص الٹیمیٹلی جا کر کے صحیح دین تک پہنچ گیا تو نتیجہ کیا نکلا، اس کو فائدہ ہو گیا، ہدایت کے راستے کے اوپر چل پڑا، لیکن آپ نے جو یہ عمل کیا تھا، آپ نے تو خلاف سنت عمل کیا تھا نا، آپ کا عمل خلاف سنت تھا، نتیجہ اس کا اچھا نکل آیا، تو نتیجہ تو آپ کے ہاتھ میں پہلے ہی نہیں تھا۔ آپ کو ثواب نتیجے کی بنیاد پر نہیں ملتا، ہمیں ثواب نتیجے کی بنیاد پر نہیں ملتا، ہمیں ثواب اپنے عمل کی بنیاد پر ملتا ہے، ہم نے کیا عمل کیا تھا، ہم نے اپنے تئیں اس کو غلط راستے کے اوپر ڈالا تھا، تو ہمیں اپنے عمل کے حساب سے ثواب یا عذاب ملے گا، جزا یا سزا ملے گی، نتیجے کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے بہت ہی فیمس، مشہور کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ اس حدیث کی سند کا مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ وہ حدیث مشہور ہے کہ نہیں ہے، لیکن بڑی فیمس حدیث ہے جس کو اردو میں مشہور کہتے ہیں، کہ اللہ تعالی بسا اوقات کسی فاسق سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ فاسق سے دین کا کام لیتا ہے نا اللہ تعالی، تو فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق اس کو کہتے ہیں جو کہ شریعت اور سنت کے خلاف کام کرتا ہے، شریعت اور سنت کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کے مطابق کام نہیں کرتا، تو کام تو وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، سنت کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ اس سے اچھا نکل آتا ہے، کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن اس کا عمل شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اسی وجہ سے تو یہ فاسق ہوتا ہے، یا کوئی عمل یہ کوئی غلط کوئی صحیح عمل کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی نیت بھی نہیں ہوتی، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ اس کا اچھا نکل آتا ہے، کسی کے دین کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی نتائج کی بنیاد پر اب یہ شخص فاسق سے جو ہے وہ نیک تو نہیں بن جائے گا نا، یہ تو فاسق ہی رہے گا، اگرچہ کہ اس سے دین کا کام ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو نتائج کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے ہمارے دین میں، ہمارے دین میں فیصلے عمل کی صحت پر ہوتے ہیں، کہ عمل کس کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ تو فائل مختلف ہے یہاں پر، وہاں پر اس کو توفیق دی اللہ تعالی نے کہ ترجمہ پڑھنا شروع کیا، آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ مشائخ تک پہنچ گیا۔ یہاں پر آپ نے اس کو ایک غلط راستے کے اوپر لگایا کہ جو کہ طریقہ نہیں ہے، ترجمے پڑھنے والا طریقہ نہیں ہے خالی قرآن کو سمجھنے کا، تو آپ نے غلط راستے پہ لگایا نا، اب آگے جا کے اس کے ساتھ جو بھی ہو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا اس کے ساتھ، لیکن آپ نے تو ایک غلط کام کیا نا۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے مشائخ ہیں نا، وہ کبھی لوگوں کو ترجمے کی محنت پر نہیں لگاتے، مشائخ کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں. اب اس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت جی اکثر بیانات میں بولتے ہیں یہ کہ قرآن کے اندر کل 2000 الفاظ ہیں اور ان 2000 کے اندر سے یونیک الفاظ, کل 2000 الفاظ ہیں, 2000 میں سے 500 الفاظ تو اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں, تو اردو سمجھنے والے کو تو 500 الفاظ پہلے ہی آتے ہیں, تو رہ گئے 1500 الفاظ. تو کیا 1500 الفاظ آپ نہیں سیکھ سکتے؟ اگر روزانہ ایک لفظ بھی سیکھنا شروع کریں تو چند سالوں میں آپ پورے قرآن کی ویکیبلری سمجھنے والے ہو جائیں گے. تو ہمارے حضرت بھی تو لوگوں کو ترجمے کی محنت پر لگا رہے ہیں. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حضرت لوگوں کو ترجمے کی محنت پر نہیں لگا رہے, حضرت لوگوں کو ہمارے کراچی کی زبان میں کہتے ہیں گھیر رہے ہیں. گھیرنا سمجھتے ہیں؟ آڑو کرنا کہتے ہیں کچھ لڑکے, گھیرنا کہتے ہیں کچھ لوگ. بہانے بہانے سے اٹریکٹ کر رہے ہیں, اصل میں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں, مدرسے کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں, علماء کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں, مشائخ کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں, اور اس کو صرف بہانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, صرف بہانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ جاؤ جا کر کے اپنے انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دو اور اللہ اللہ خیر صلاح. نہیں, یہ بہانہ ہے صرف, گھیر کر کے لانے کا. اس محنت میں اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہمارے مشائخ کے طریقے کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ترجمے کے اوپر لگا دو, تفسیر کے اوپر لگاتے ہیں, اور تفسیر بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کسی با عمل عالم کے ساتھ پڑھو, عالم با عمل کے ساتھ تفسیر پڑھو, تاکہ اسی تفسیر کے ذریعے سے شیطان تمہیں گمراہی کے راستے پر نہ ڈال دے. یہ جو مشائخ ہوتے ہیں نا, یہ شیطان کو نہیں بھولتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو نہیں بھولتے, یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اللہ کو یاد رکھتے ہیں. جی نہیں, یہ صرف اللہ کو یاد نہیں رکھتے, یہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہر وقت شیطان کو بھی یاد رکھتے ہیں, کیونکہ ان کا اصل ٹاکرا جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے. ان کے مد مقابل کون ہے؟ ان کے مد مقابل شیطان ہے. انہوں نے بندوں کو رحمان کی طرف کھینچنے کا کام کرنا ہوتا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو بندے ہیں ان کو شیطان جہنم کی طرف کھینچنے کا کام کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ کبھی بھی شیطان کو نہیں بھولتے, وہ کوشش اپنی طور پر جتنی کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں ہر لوپ ہول کو بند کرنے کی, کہ جس لوپ ہول کے ذریعے سے شیطان کسی کو اپنی طرف مائل کر سکے, وہ اس لوپ ہول کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کبھی بھی شیطان کو نہیں بھولتے, جبکہ ہم شیطان سے بالکل ہی غافل, بالکل ہی بے فکر کہ ہمارا بھی کوئی دشمن ہے, کوئی ہمارے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے, کوئی ہمارے اوپر بھی مستقل محنت کر رہا ہے کہ جہنم کی طرف لے کر کے جائے. ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی, ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. شیطان یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کے اوپر یہ عاجزی مثال دیتا ہے اچھے دنوں کی, کہ جب پاکستان اور انڈیا دونوں آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے, تو اس وقت جو ہے پاکستان میں ہر وقت انڈیا دشمن, انڈیا دشمن, انڈیا دشمن, کہ بھئی اگر انڈیا سے غافل ہو گئے تو ہم اپنے ڈیفنسز کے اوپر خرچ نہیں کر پائیں گے, ہم اپنے ڈیفنسز کو مضبوط نہیں کر پائیں گے, تو انڈیا ہمارے اوپر حملہ کر دے گا اور ہماری ساری ترقیاتی کام جو ہیں ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. تو اس وجہ سے ہر وقت یاد رکھنا ہے, انڈیا سے بچا کے رکھنا ہے اپنے آپ کو, اور اس کے لیے ہم نے ایئر فورس بھی بنانی ہے اور آرمی بھی بنانی ہے اور نیوی بھی بنانی ہے, میزائل بھی بنانے ہیں اور ایٹم بم بھی بنانا ہے اور سب کچھ بنانا ہے, کیونکہ اگر ہم غافل ہو گئے, اپنے دشمن سے غافل ہو گئے, تو آٹومیٹیکلی اپنے ڈیفنسز سے غافل ہو جائیں گے. اگر اپنے ڈیفنسز سے غافل ہو گئے تو ہماری جتنی ترقیاتی کام ہیں وہ سارے کے سارے ایک لمحے کے اندر ختم ہو سکتے ہیں. تو ڈیفنس والے لوگ جو ہیں نا, یہ کبھی بھی دشمن سے غافل نہیں ہو سکتے. مشائخ عظام کا کام ہوتا ہے ڈیفنس کا, یہ ڈیفنس فورس ہوتی ہے. ملک جو سارے جہانوں کا مالک ہے, یہ اس کے ڈیفنس والے لوگ ہوتے ہیں, یہ کبھی بھی دشمن سے غافل نہیں ہو سکتے. اگر غافل ہو گئے ان کا کام ختم, فائدہ کیا آپ کا؟ آپ کے الفاظ پڑھانے کے لیے آپ کو جاب دی گئی تھی, آپ کو لوگوں کو عربی پڑھانے کے لیے جاب دی گئی تھی, آپ کو لوگوں کو کیا یہ منطق اور بلاغہ پڑھانے کے لیے جاب دی گئی تھی, یا نظمیں سنانے کے لیے اور اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے جاب دی گئی تھی, اشعار سنانے کے لیے, نعتیں سنانے کے لیے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ استعمال کریں اپنے مقصد کے لیے، لیکن مقصد آپ کا ہے دفاع کرنا. اور کس کے خلاف دفاع کرنا؟ شیطان کے خلاف دفاع کرنا، یہ ہے آپ کا مقصد. تو اس وجہ سے لفظی ترجمے سے انسان شیطان کے حوالے ہونا بہت آسان ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے مفکرین ہیں نا اور گمراہ فرقے بنانے والے، یہ عالم دین تھے، اور عالم دین کے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا تھا. آج بھی جو اپنے آپ کو اوپنلی ایکس مسلمز ڈکلیئر کر رہے ہیں، یہ جاہل لوگ نہیں ہیں، ان سب نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے اور بہت زیادہ. ہم تو وہم و گمان بھی سوچ بھی نہیں سکتے کتنا انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو خالی قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے ہدایت نہیں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایو الذین آمنو، اس کے آگے اے ایمان والوں، استجیبوا للہ وللرسول، کہ تم حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم، جب تمہیں بلایا جائے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو کہ تمہیں زندگی دینے والی ہے. تو تم حکم مانو ان کا. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یحول بین المرء وقلبہ، بندے کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. وانہ الیہ تحشرون، اور بے شک اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو. تو اس کے اندر جو سننے کا حکم ہے، اس پہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے بہت بہترین ایکسپلینیشن لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے، یہاں پر دنیا کی کوئی آواز نہیں، حق بات کا سننا. اور سننے کے چار درجات ہیں. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا، وہی جو اعتراض کی جی ہم تو سنتے ہی نہیں کیونکہ عمل نہیں کرتے، یا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا اس وجہ سے سننے کے لیے نہیں آتے، تو اب سمجھا رہے ہیں کہ چار درجات ہیں سننے کے. ہم خود دیکھ لیں کہ ہم اس میں سے کون سے درجے میں آتے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھا، اور نہ اس پر اعتقاد اور اعتماد کیا، اور نہ عمل کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس کانوں سے ساؤنڈ ویوز اندر انٹر ہو گئیں، ساؤنڈ ویوز، آواز کی لہریں اندر انٹر ہو گئیں، نہ اس کو سمجھا، نہ اعتماد کیا اس کے اوپر، نہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا کہ سن جو کہنے والے ہیں یہ بھی کوئی عالم ہیں، کچھ انہوں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، کچھ صحبت کے اندر بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں کم از کم اچھی عقیدت تو رکھنی چاہیے نا، کہ جو بات کر رہے ہوں گے تو کوئی پتے کی بات ہوگی، میرے کوئی فائدے کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر آنے کی توفیق دی ہے تو اس میں میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی. اس کو کہتے ہیں اچھا اعتقاد رکھنا، عقیدت رکھنا کہنے والے سے. تو نہ انہوں نے اعتقاد کیا، نہ اعتماد کیا، اور نہ اس سننے والی چیز پہ عمل کیا، یعنی کچھ بھی نہیں کیا، بس ساؤنڈ ویوز انٹر ہو گئیں. دوسرا کہ کانوں سے سنا بھی اور سمجھا بھی مگر نہ اس پر اعتقاد کیا اور نہ عمل کیا. یہ آیت آپ کے سامنے ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ دو وجوہات سے. ایک تو وہ جو ان صاحب کے ساتھ بات ہوئی کہ جنہوں نے کہا میں تو بیان سنتا ہی نہیں ہوں کیونکہ عمل ہم نہیں کرتے اس کے اوپر، اور دوسرا اللہ تعالی نے آج جمعے کی نماز کے اندر یہ آیتیں سنوائی بھی. تو اب دو چیزیں، دو ریزنز جمع ہو گئے نا، تو اب آپ کے سامنے یہ بیان کرنی شروع کر دی. اچھا جب پڑھنا شروع کیا اس کی تفسیر تو پتا چلا کہ پچھلے دو کلاس دو بیانات کے اندر جو ٹاپک چل رہا تھا کفر کی اقسام اور ایمان اور الحاد، اس سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے. تو دوسرا درجہ سننے کا کیا ہوتا ہے کہ کانوں سے سنا بھی اور سمجھا بھی، بات سمجھ لی، جیسے کہ ابلیس نے بات سمجھ لی، یہودیوں نے بات سمجھ لی، مگر نہ اعتقاد کیا نہ عمل کیا، کافر ہو گئے، کافر ہی رہے، ٹھیک ہے، یعنی کہنے والے کی بات پر اعتماد نہیں کیا، اعتقاد نہیں کیا کہ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے اس میں وہ کہنے والا حکیم ہے. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالی کی اس بات پر اگر وہ اعتماد کر لیتا، اگر عقیدت رکھتا کہ بھئی یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اگر یہ مجھے مٹی کے بنے ہوئے ایک پتلے کی طرف سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے تو اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی، اسی میں میرے لیے خیر ہے. اگر یہ اعتقاد رکھ لیتا، عقیدت اللہ کے بارے میں رکھ لیتا، تو اس حکم کے اوپر عمل کر لیتا، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا سارا کا سارا. لیکن اس نے اپنی عقل پر اعتماد کیا، اپنی عقل کے ساتھ عقیدت رکھی، جو کہ ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں اس دور زمانے میں، سیکولرلی ایجوکیٹڈ ہوں یا جیسے بھی ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانیو اپنی عقل پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے مشائق اپنے علماء کی عقل کو ہم کسی قابل نہیں سمجھتے، عقیدت نہیں ہوتی ہمیں ان کے ساتھ، اعتماد نہیں ہوتا ہمیں ان کے اوپر، ہاں میری عقل میں آئے گی تب مان لوں گا، نہیں آئے گی تو نہیں مانوں گا۔ یہ بنیادی غلطیاں جو ہیں نا یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں، ابلیس نے بھی یہی کام کیا تھا، میری عقل میں بات نہیں آ رہی اس کو میں کیوں سجدہ کروں، یہ دیکھ رہا تھا کون دے رہا ہے اس کا حکم، جن کو تم اتنا بڑا کہتے ہو، جن کے لیے تم نے چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں، جس کو سجدے کیے تھے نا اس نے، عبادت گزار تھا نا وہ، جس طرح ہم حضرت جی حضرت جی حضرت جی کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، پیر صاحب کے نعرے لگائے پھرتے ہیں، تو اتنا نہیں سوچتا کہ یہ پیر صاحب جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل بھی تو دی ہوگی، کچھ سمجھ بھی تو دی ہوگی، اگر وہ کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اعتماد بھی تو کرنا چاہیے نا میں ان کے اوپر، نہیں جی وہاں تو میری عقل، بالکل وہی شیطان والا معاملہ، سجدے کر رہا ہے اسی خدا کو جس کو سجدے کر رہا ہے، اس کی حکمت کے اوپر اس کو اعتماد نہیں ہے، اتنی سوچ نہیں ہے کہ بھائی صحیح کہہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ، اگر مجھے آگے سے اپنی منطق نہیں، خلقتہ من تین و خلقتنی من نار، اس قسم کی ساری باتیں جس طرح ہم کرتے ہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے نا، قصے کہانی کی تو کتاب نہیں ہے کہ ابلیس کے ساتھ یہ قصہ ہوا تھا پھر ان کے ساتھ یہ قصہ ہوا تھا، قصے پڑھے چلے آ رہے ہیں، قصے پڑھے چلے آ رہے ہیں، کتاب ہدایت اسی وقت بنے گی نا جب ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم وہی غلطی تو نہیں کر رہے جو ابلیس نے کری تھی، تب فائدہ ہوگا نا پھر ہمیں، اپلائی تو کریں ذرا قرآن اپلائیڈ، صرف انڈرسٹینڈنگ قرآن انڈرسٹینڈنگ قرآن، اپلائیڈ قرآن کب آئے گا؟ تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ نہ اعتماد کیا، نہ اعتقاد کیا، نہ عمل کیا، یعنی کافر رہا۔ تیسرا کہ سنا بھی، سمجھا بھی، اعتقاد اور اعتماد بھی کر لیا کہ ہاں سچ بول رہے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، مجھ سے کیوں جھوٹ بولیں گے، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اعتماد کر لینا چاہیے، مگر عمل نہیں کیا۔ یہ کون؟ ایمان والا لیکن بے عمل، گناہگار، یہ تیسرا درجہ سننے کا، گناہگار مسلمان والا درجہ ہوا۔ اور چوتھا درجہ یہ کہ سنا بھی، سمجھا بھی، اعتماد بھی کیا اور عمل بھی کیا، یعنی ایمان لے کر کے بھی آ گیا۔ اور پہلا عمل کیا ہوتا ہے کہ دل سے تصدیق کر دی، یہ پہلا عمل ہوتا ہے، اور دوسرا عمل ہوتا ہے زبان سے اقرار کر لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول، یہ پہلا عمل ہوتا ہے، اور دوسرا عمل نماز پڑھنی شروع کر دی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا، گناہوں سے بچنا شروع کر دیا، یہ سننے کا چوتھا درجہ ہوتا ہے اور یہ کامل درجہ ہوتا ہے، یہ مقصود ہے، اس کا اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں سب کو۔ تو یہ درجہ بھی بے فائدہ نہیں ہوتا، اگرچہ کہ سننے کا اصل مقصد تو پورا نہیں ہوا اس میں بھی، یعنی بیان میں آئے اور عمل نہیں کیا، گناہوں سے نہیں بچ سکے، تو اصل مقصد پورا نہیں ہوا، لیکن بے فائدہ یہ بھی نہیں ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مگر اعتقاد بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، بھائی اگر آپ اچھا گمان رکھ کر کے بیان سننے کے لیے آئے ہیں نا، کہ ہاں بھی بڑے شیخ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، میں ان کی بات سنوں گا تو مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اچھا گمان رکھنا، تو اس کو کہتے ہیں اعتقاد رکھا، تو یہ بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ تو یہ جو خامخواہ کے اعتراض ہے نا کہ ہم تو عمل چونکہ نہیں کرتے اس وجہ سے ہم بیان میں نہیں آتے، بالکل بیکار اعتراض ہے، بالکل بیکار اعتراض ہے۔ تو سننے کی تو کوشش کریں نا، پہلا درجہ، پہلا سٹیپ پورا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا دوسرے سٹیپ کے اوپر جانے کی۔ اس کے اندر ایک اور بہت تشریح طلب جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑی ہے وہ پڑھ کر کے پھر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا نا، جس میں اس کا جواب ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، ہم سنتے بھی ہیں، اعتقاد بھی رکھ لیتے ہیں، کچھ سن کر سمجھ کر کے آتے بھی ہیں کہ ہاں بھائی اچھا بولنے والے ہیں، اچھی بات ہی کریں گے، مجھے کوئی فائدہ ہو جائے گا، لیکن بالکل اوپر سے گزر جاتی ہے، ساری کی ساری اوپر سے گزر جاتی ہے، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم وعلموا لما یحییکم وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالی بندے کے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تشریح میں بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں۔ دو طریق ہیں، اس آڑ بننے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ مؤمن کے قلب میں طاعت کی برکت سے کفر اور معصیت کو نہیں آنے دیتا, کیونکہ مؤمن نے اطاعت کا بیڑا اٹھا لیا ہوتا ہے نا, کہ میں دل سے تصدیق بھی کروں گا, زبان سے اقرار بھی کروں گا, اس کے بعد پھر اعمال بھی کروں گا اور گناہوں سے بھی بچوں گا. یہ اس نے اطاعت کا فیصلہ کر لیا. اب اس فیصلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے قلب کے درمیان کفر اور معصیت کو نہیں آنے دیتا, ٹھیک ہے, آڑ بن جاتا ہے کفر اور معصیت اور اس کے قلب کے درمیان ایکچولی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے آڑ بن جانے کا کہ کافر کے قلب میں مخالفت کی نحوست کی وجہ سے ایمان اور اطاعت کو نہیں آنے دیتا. جو مخالفت رکھتے ہیں نا, پھر وہ آ کر کے سنتے بھی ہیں, تو ایسے لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتا ہے کہ اس مخالفت کی نحوست سے ایمان اور اطاعت کو آنے نہیں دیتا ان کے اندر. اس سے معلوم ہوا کہ طاعت کی مداومت بڑی نافع چیز ہے, کہ اطاعت کرنے کا کسی نے ارادہ کر لیا اور اس کے اوپر جتنی اس سے بن پڑ رہی ہے وہ اطاعت کر رہا ہے, مداومت کے ساتھ کوشش کر رہا ہے, تو یہ بڑی نفع والی چیز ہے. اور مخالفت کی مواظبت بڑی مضر چیز ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا گناہوں پر اصرار, یہ بڑی مضر چیز ہے. اس کی وجہ سے پھر توفیق چھین لی جاتی ہے اور اس پر پھر بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس کے بارے میں لکھا کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, یعنی یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان. اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں میں عظیم حکمت و موعظت پائی جاتی ہے جو ہر انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے. ایک معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کے کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو اس کو فوراً کر گزرو, دیر نہ کرو, اور اس فرصت وقت کو غنیمت جانو, کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ارادے کے درمیان قضائے الہی حائل ہو جاتی ہے, وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی بیماری پیش آ جائے یا موت آ جائے یا کوئی ایسا مشغلہ پیش آ جائے کہ اس کام کی فرصت نہ ملے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ فرصت عمر اور فرصت وقت کو غنیمت سمجھ کر آج کا کام کل پر نہ ڈالے, کیونکہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو فوراً عمل کر لینا چاہیے, جیسے ہی کوئی بات انسان کے ذہن میں آئے, اچھی نیکی کا خیال آئے, عمل کر لینا چاہیے اس کے اوپر. دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے نہایت قریب ہونا بتلایا گیا ہے, جیسے دوسری آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں اللہ تعالیٰ کا انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہونے کا بیان ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے, یعنی قلب اللہ کے تصرف میں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے تصرف میں نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمارے ہاتھ میں کیا چیز ہے یا ہمارے پاس کیا ہے؟ اختیار. یہ ہمارے پاس ہے, اور اختیار کہاں کی چیز ہوتی ہے؟ عقل کی چیز ہوتی ہے, کہ آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے, نہ قلب ہمارے اختیار میں ہے نہ نفس ہمارے اختیار میں ہے. تو جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں, اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یعنی اے دلوں کے پلٹنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھیے. حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل میں دیر نہ لگاؤ اور فرصت وقت کو غنیمت جان کر فوراً کر گزرو, معلوم نہیں کہ پھر دل میں نیکی کا یہ جذبہ اور امنگ باقی رہتی ہے یا نہیں. تو جیسے کہ بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کافر کے قلب میں مخالفت کی نحوست سے ایمان اور اطاعت کو نہیں آنے دیتا. تو اللہ تعالیٰ کے آڑے آ جانے کا مطلب کیا؟ کہ جب کوئی مخالفت کے ساتھ کسی بات کو سنتا ہے تو اب وہ بات اچھی ہو یا جیسی بھی ہو, فائدہ مند ہو, دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہوگا, اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہو. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی یا تو نیت خراب ہے, جیسے کہ منافقین غلط نیت لے کر کے آتے تھے, یا جیسے منافقین اس دور کے جن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پچھلے بیان کے اندر بات ہوئی ہے, کفر الحاد والے جو کہ فالوورز ہوتے ہیں, الہاد کے لیڈرز کے جو فالوورز ہوتے ہیں, جیسے کہ عام اس وقت رجحان ہے عوام الناس کے اندر, تو ایسے لوگ جب بات سنتے ہیں تو ان کے بات ان کے دل کے اندر بغض ہوتا ہے، ایک بے اعتمادی ہوتی ہے. تو اس بے اعتمادی اور بغض کے ساتھ جب وہ علماء کی بات سنتے ہیں، مشائخ کی بات سنتے ہیں، تو ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. وہ منافقین مدینہ کی طرح کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ملحدین کے لیڈرز نہیں ہوتے ہیں. ملحدین کے لیڈرز منافقین مدینہ کے جیسے ہیں، جو کہ بغض اور عناد کی اعلی درجے کے اوپر فائز ہوتے ہیں، اور خاص کر بری نیت کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. آئے ہی ہوتے ہیں بری نیت کے ساتھ، دھوکہ دینے کی نیت کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ دھوکہ دینے کی نیت سے نہیں آتے. آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور وہ لیڈرز یہاں پہ ہوتے بھی نہیں ہیں کہ وہ آ کے چھوٹے چھوٹے علماء مشائخ کی بیانات سنتے رہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم کا ہے. تو آج جو لوگ ہوتے ہیں، اکثریت جو ہوتی ہے ہم میں سے، وہ فالوورز ہوتے ہیں. تو ہم جب کسی کے بیان میں آتے ہیں نا، اور پھر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی بالکل، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بے اعتمادی اور عقیدے کی کمی، عقیدت کی کمی. اور ہمارا زیادہ تعلق جو ہوتا ہے وہ دوسرے سائڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ناجنس جن کو کہا جاتا ہے، جن کو فاسق اور فاجر کہا جا رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہماری نسبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم منہ اٹھا کر کے کبھی بیان میں آ بھی جاتے ہیں نا، تو بیان سننے کے بعد ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بالکل فلیٹ ہوتے ہیں. اور پھر ہم یہی کہہ کر کے اڑ جاتے ہیں کہ جی اسی وجہ سے تو ہم آتے نہیں ہیں، ان کی تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے حجتیں ساری پوری کر دی ہیں، الحمدللہ سننے والے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، جن کو کہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے اگر سمجھ میں نہیں آئی تھی تو ان کو کیوں سمجھ میں آ گئی تھی، یہ بھی تو آپ ہی کے جیسے اردو سمجھنے والے لوگ تھے، یہ بھی تو آپ ہی کے دور اور آپ کے زمانے میں رہتے تھے، یہ بھی تو آپ ہی کے ایج گروپ کے لوگ تھے، یہ تو آپ ہی کے طریقے سے دنیاوی تعلیم یافتہ تھے جس طرح آپ دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بطور حجت کے ایسے لوگوں کو بھی کھڑا کر سکتا ہے. اور پھر ہماری جو حرکتیں ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ کو سارا کا سارا ہے، کہ ہم کیا پیچھے سے ہم نے کیا کیا تعلقات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ جب کتنا جو ہے وہ ہمارا دماغ سوشل میڈیا کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو جو اتنا جو پھنسا ہوا دماغ دے کر کے جب آتے ہیں تو پھر کیا خاص بات سمجھ میں آئے گی، کیسے سمجھ میں آئے گی بات. اور پھر اس کے اوپر ایک بڑی حجت جو خاص اس زمانے کی حجت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بیان ریکارڈ بھی تو ہو رہا تھا، اور ہر بیان کی ریکارڈنگ بھی تو آپ کو بعد میں بھیجی جاتی ہے. تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو آپ نے ریکارڈنگ سن کر کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کری؟ تو یہ ریکارڈنگ والی حجت بھی ہمارے خلاف ہو سکتی ہے استعمال. اور پھر اس کے اوپر چوتھی اس دور کی خاص حجت، یہ واٹس ایپ کیوں نہیں آپ نے استعمال کیا پوچھنے کے لیے؟ نہیں سمجھ میں آتی تھی، آپ نے تو آج کبھی ایک دفعہ پوچھا بھی نہیں کہ بھئی میں آیا تھا آپ کے بیان میں، آپ نے یہ بات سمجھائی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو اب سمجھا دیجئے. تو یہ واٹس ایپ کی جب حجت ہمارے خلاف استعمال ہوگی نا، پھر کیا ہوگا ہمارا، پھر کیا ہوگا ہمارا؟ جواب دے سکیں گے اس کے اوپر؟ کوئی جواب دے سکیں گے؟ جب ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا جو کہ وقت دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ آئیں تو صحیح پوچھنے کے لیے، ہم اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے آپ کو ٹائم دیں گے، ہم آپ کو سمجھائیں گے، چاہے اس کے لیے گھنٹہ کیوں نہ لگانا پڑے، دو گھنٹے کیوں نہ لگانا پڑے، ہم سمجھائیں گے آپ کو. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن اس بات کا کہ میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ ٹاک شوز دیکھنے کا ٹائم ہوتا تھا، تبصرے دیکھنے کا ٹی وی کے اوپر ٹائم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں، یہ کن چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نکل آتا ہے؟ اور دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا، پوچھنے کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، جبکہ آگے موجود ہیں جواب دینے کے لیے، بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ آئیں تو جواب دیں آپ کو. اللہ کے سامنے پھر نہیں چلے گی، کچھ نہیں چلے گی، پھر اس دن کچھ نہیں چلے گی. اور اس دور میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا کی منحوسیت کی وجہ سے ایسی ہماری عقلیں خراب ہو گئی ہیں، تو بیان کے اندر تو ہم خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ کو بات سمجھ میں آتی ہوگی، بالکل نہیں، ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ کو بیان سمجھ میں آتا ہوگا. اسی وجہ سے تو پھر واٹس ایپ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ سوال پوچھو تو جواب دیں گے، کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں سوال پوچھو تو جواب دیں گے، پرائیویٹ ملاقات کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں سوال پوچھیں گے تو جواب دیں گے، ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ بیان میں آپ کو سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو اس دن؟ تو یہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا، ان موقعوں کی قدر کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ موقع ختم ہو جائیں. دور کر دیے جائیں موقع، قدر کر لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو دعا کر پڑھ کے ہم اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں. جو بھی حضرات اور خواتین میں سے اگر کوئی بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھنا چاہتا ہے تو بیعت کی نیت سے پڑھ لیں. اگر حضرت جی دام برکاتہم کے ساتھ کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی اس نیت سے اس کلمات کو پڑھ سکتا ہے کہ وہ حضرت جی سے بیعت ہو رہا ہے، کیونکہ جو خلفائے کرام ہوتے ہیں تو ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہوتی ہے کہ وہ حضرت اب یعنی شیخ کی طرف سے کسی سے بیعت لے لیں. تو بہرحال بیعت کی نیت سے جو پڑھے گا تو وہ سلسلے میں داخل ہو جائے گا، بیعت کر لے گا سلسلہ یا نقشبندیہ کے اندر، جس کو کہ بیعت توبہ کہتے ہیں، کہ اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد معمولات کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی زندگی بھی گناہوں سے پاک ہو سکے. دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ برکت کی نیت سے، کہ بھائی مشائخ کے پاس بیٹھے ہیں تو اب یہ جو ان کا طریقہ ہے توبہ کلمات پڑھانے کا تو اس کے اندر ہم بھی برکت کے لیے شامل ہو جاتے ہیں. تو برکت کی بھی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے اور برکت سے انسان کی زندگی میں بہت سارا واضح تبدیلیاں ویسے بھی آ جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک نیت ہو سکتی ہے. تو بہرحال جو بھی نیت ہو انسان اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اس کے بعد معمولات بتا دیے جاتے ہیں. تو کل چھ معمولات ہیں، تین پڑھنے کے اور تین کرنے کے. پڑھنے کے تین معمولات اس طرح سے ہیں کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کر لی جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا پڑھنے کا معمول صبح شام 100 دفعہ درود شریف کی تسبیح کر لی جائے، اللہم صلی علی محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم، چھوٹا درود شریف. تیسرا پڑھنے کا معمول قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لی جائے. ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس سے کم ہی، لیکن قرآن کو آگے چلانا یعنی ناظرہ تلاوت کرنا، یہ تیسرا معمول ہو گیا پڑھنے کا. تو استغفار، درود شریف اور قرآن شریف. پھر کرنے کے تین معمول. پہلا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. حقیقت اس کی یہ ہے کہ انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. پلان کر کے، ارادہ کر کے کسی ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ گناہ ہوتا ہو. جیسے آج کل پڑوس میں بہت سارے کانسرٹس ہو رہے ہیں، تو کانسرٹ پہ اگر کوئی جائے گا تو ایسی بلا ارادہ تو نہیں چلا جاتا نا، ارادہ کر کے جاتا ہے. تو یہ کہلاتا ہے بلا علم اور ارادے سے گناہ کرنا. سینما ہال کھل رہے ہیں، سینما ہال میں چلا گیا تو علم اور ارادے سے جاتا ہے. ایسے ہی نہیں کہیں کہیں رہا تھا کھانا کھانے کے لیے، پتا چلا سینما ہال کے اندر پہنچ گئے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو علم اور ارادے سے گناہ کرنا یہ انسان چھوڑ دے، یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے اور یہ کرنے کا پہلا معمول ہے. کرنے کا دوسرا معمول مراقبہ کہلاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت اپنے آپ کو فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں اور آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ کہلاتا. اچھا، اس کے بعد جتنی دیر بیٹھے رہیں گے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں. سننے کے لیے دل کی طرف کمپلیٹلی اپنے آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنے ذہن کو اپنے دل کی طرف فوکس کرنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ آواز سنائی بھی دینی شروع ہو جائے. یہ جو فوکس کرنے کا عمل ہے نا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آواز تو دل سے نکل رہی ہے، گویا کہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جو کہ دل میں بج رہا ہے، اس میں سے یہ آواز نکل رہی ہے، لیکن مجھے سنائی نہیں دے رہی. بھائی شیخ صاحب نے کہا تھا کہ سنائی کی آواز نکل رہی ہے، تو ان کی بات پر اعتماد کر لینا کہ ہاں وہ جو کہہ رہے تھے سچ کہہ رہے تھے کہ ہاں آواز نکل رہی ہے. تو اب یہ اعتماد کر لیا نا، ڈاؤٹ نہیں کیا کہ نہیں پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یا مولوی لوگ تو کہتے رہتے ہیں شیخ صاحب کو اور کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ اس کام سے لگ جاؤ تاکہ ہم کوئی کنسٹرکٹیو کام نہ کر سکیں. یہ بھی تو بہت سارے خیالات آ سکتے ہیں نا ذہن میں. ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ نہیں سوچنا، بلکہ اعتماد کرنا کہ ہاں جب وہ کہہ رہے تھے تو پھر آواز تو نکل رہی ہے. اچھا، اب انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سننے کی کوشش کرنی ہے، تو اب میں جتنی دیر بیٹھا رہوں گا میں اس کو سننے کی کوشش کرتا رہوں گا، یہ مراقبہ کہلائے گا. تو اس کے لیے توجہ اپنی بنانی پڑتی ہے، فوکس کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان فوکس کرنے کی نیت سے بیٹھتا ہے نا، تو پھر بہت سارے خیالات آتے ہیں. سب سے پہلا خیال تو یہ آتا ہے کہ تم کیوں بیٹھے ہو، اٹھ جاؤ. پھر اس کے بعد تمہیں یہ کام بھی تو کرنا تھا، وہ کام بھی کرنا تھا، اور ایسے بھی بات تم نے کرنی تھی، تو یہ سارے کام یاد دلاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ مراقبے سے روکتا ہے. تیسرا یہ کہ نہیں، اگر ہم نے بیٹھنے کی نیت بھی کر لی اور دوسرے کاموں کو بھی ہم نے ذہن سے نکال دیا، تو اب جو ہے وہ یادیں یاد دلاتا ہے، کل یہ ہوا تھا، پرسوں یہ ہوا تھا، کل مجھے یہ کرنا ہے، اور فلاں رشتہ دار نے یہ کہہ دیا تھا، اور دوست نے یہ کہہ دیا تھا، اور ایسا ہوا ایسا ہوا، یہ سب اس قسم کی پھر سوچے ذہن کے اندر ڈالتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مراقبے سے ڈسٹریکشن ہے. ان سارے خیالات کو ذہن سے نکالنا ہوتا ہے، اور صرف قلب کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے تاکہ یہ آواز سنائی دے دے. بہرحال مراقبہ کا جو عمل ہے یہ ذرا سمجھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے نا بہت ساری رکاوٹیں راستے میں آتی ہیں، اس طرح کے خیالات وغیرہ، تو ان کو عبور کرنا پڑتا ہے، تب کہ انسان مراقبہ کرنے کے قابل ہوتا ہے. مراقبہ کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ ان تمام معاملات میں سیکنڈ موسٹ مشکل معمول ہے. ویسے تو سب سے مشکل معمول لوگ کہتے ہیں، مشاہد کہتے ہیں، لیکن آج کل کے مشاہدے سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پہلا مشکل معمول نہیں ہے، بلکہ دوسرا مشکل معمول ہے، سیکنڈ موسٹ ڈیفیکلٹ. تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے پھر مشورہ بھی کرتے رہنا پڑتا ہے تاکہ آسانی ہو جائے اس کے اندر. تو کرنے کا یہ دوسرا معمول ہو گیا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. کرنے کا تیسرا معمول رابطہ شیخ ہوتا ہے، کہ شیخ سے اپنے معاملات کے اندر مشورے کرتے رہنا، پوچھتے رہنا، اور گائیڈنس حاصل کرتے رہنا، یہ سارا کا سارا رابطہ شیخ کہلاتا ہے. کل 6 معمول ہو گئے: استغفار، درود شریف، قرآن شریف، وقوف قلبی، مراقبہ، رابطہ شیخ. ان 6 معمولات کو جو بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں کہ اس کی دل سے نا گناہوں کی لذت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے اس کے لیے نیک بننا آسان ہو جاتا ہے. یہی اس کا مقصد ہے، نیک بننا آسان ہو جاتا ہے کا مطلب کہ اس کے لیے نمازیں پڑھنی آسان ہو جاتی ہیں، تلاوت کرنی آسان ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. یہ مقصود ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جب نماز پڑھنا ہی ہے، روزہ رکھنا ہی ہے، اور تلاوت کرنا ہی ہے، تو ابھی آپ اوپر سے یہ 6 چیزیں اور کیوں بتا رہے ہیں؟ تو یہ 6 چیزیں اصل مقصود نہیں ہیں. اصل مقصود جو ہے وہ تو فرائض کے اوپر عمل کرنا ہے. تو فرائض کے اوپر عمل کرنا چونکہ ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ معمولات بتائے جاتے ہیں کہ ان کو کرنے سے نا فرائض پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیں، پھر مراقبہ کر کے دعا کر لیں گے ان شاء اللہ. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما اے اللہ بدگمانیوں سے حفاظت فرما اے اللہ بد اعتقادیوں سے حفاظت فرما اے اللہ برے عقائد سے حفاظت فرما اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما آزمائشوں سے حفاظت فرما اے اللہ ابتلاؤں سے حفاظت فرما اے اللہ ہم آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے اے اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما اے اللہ نرمی مہربانی والا معاملہ فرما اے اللہ قبولیت والا معاملہ فرما اے اللہ اگر تو نے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ اس چلنے کو اپنی رحمت سے قبول بھی فرما اے اللہ دین کی خدمت کرنے کو قبول بھی فرما اے اللہ دین کے علم حاصل کرنے کو قبول بھی فرما اے اللہ جو اعمال کی توفیق عطا فرمائی ان کو قبول بھی فرما اے اللہ دین سیکھنے سکھانے کی محنت کو قبول بھی فرما اے اللہ بے شک تجھے ہماری ضرورت نہیں اے اللہ تیرے تو اربوں کھربوں اے اللہ اتنے بندے ہیں اے اللہ تیری عبادت کرنے والے ہیں تیری تسبیح کرنے والے ہیں اے اللہ تیری عبادت سے ہرگز وہ منہ نہیں موڑتے اے اللہ تیرے فرشتے ہی اتنے کافی ہیں کہ تیری عبادت سے تجھ کو راضی رکھ سکتے ہیں اے اللہ تجھے ہماری بالکل ضرورت نہیں لیکن اے اللہ اس کے باوجود تو ہم پر مہربان ہے اے اللہ تو نے ہمیں بنایا انسان بنایا مسلمان بنایا اے اللہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ دین کو سیکھنے کی تو نے فکر عطا فرمائی اے اللہ اگر تو نے اتنا مہربانی فرمائی ہے اے اللہ اپنی قبولیت سے محروم نہ فرما اے اللہ بے شک ہمیں تیری ہر ہر آن ضرورت ہے ہر ہر لمحے ضرورت ہے اے اللہ ہر قدم پہ ضرورت ہے اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم نہیں بچ سکتے اے اللہ آزمائشوں کے سامنے ایک لمحہ کھڑے نہیں رہ سکتے اے اللہ ہمیں تیری ضرورت ہے اے اللہ ہم تو تیرے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے اے اللہ تیرے بغیر تو اپنے وجود کا تصور نہیں کر سکتے اے اللہ ہم تیرے اوپر محتاج ہیں اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں اے اللہ ہم تیرے در کے منگتی ہیں اے اللہ ہم منگتے ہیں تیرے در کے اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رد نہ فرما اے اللہ جو بھی تو نے توفیق عطا فرمائی اے اللہ اس کو کامل تکمیل تک پہنچا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ جو بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناراضگی ہے اے اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے اس ناراضگی اس کو ہم سے دور فرما اے اللہ ہمیں تو ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے دین کی اس نسبت سے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں عطا فرما، اے اللہ آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے محروم فرما، اے اللہ اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کے اور اے اللہ محتاجی کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کبھی بھی حالات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ خواہشات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنی خواہشات کے اوپر آپ کی خواہش کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے سے راضی ہونے کی اور اے اللہ آپ ہم سے راضی ہونے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ پہلے اپنی رضا عطا فرما پھر موت نصیب فرما، اے اللہ کلمے کے اوپر موت نصیب فرما، اے اللہ اپنے راستے کی مقبول شہادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی موت نصیب فرما، اے اللہ مقبول موت نصیب فرما، اے اللہ اس دنیا کی زندگی کو تقوی طہارت کے ساتھ گزار دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ذلت سے قلت سے علت سے اس دنیا کی زندگی میں بھی محفوظ فرما، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے محفوظ فرما، اے اللہ محتاجی سے محفوظ فرما، اے اللہ بیماری سے محفوظ فرما، اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے خصوصاً فتنہ دجال سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے اہل و عیال کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ہماری اولادوں آنے والی نسلوں کے حق میں قبول فرما، اے اللہ سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ تقوی طہارت کے اوپر اعمال کے اوپر استقامت نصیب فرما، اے اللہ استقامت کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو گزار دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بے شک یہ دنیا تو تیری دنیا ہے، اے اللہ سارے بندے تیرے بندے ہیں، اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ اس دنیا میں تجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، اے اللہ اپنے بندوں کو کیسے جو ہے وہ تُنہیں راہ راست پہ لانا ہے، اے اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اے اللہ بے شک یہ تو اس بات سے بخوبی واقف ہے، اے اللہ تجھے سب معلوم ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے تو کیا کر رہا ہے، اے اللہ ہمارا تو اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اے اللہ ہمیں تو نے اپنے اوپر کام کرنے کا جو مکلف بنایا، اے اللہ تو نے ہمارے ہمیں اپنا ذمہ دار بنایا، اے اللہ ہمارا تو مسئلہ ہماری اپنی اصلاح ہے، اے اللہ اس کے لیے تو ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، اے اللہ کسی کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ڈال سکتے، اے اللہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے دنیا اور آخرت کے لیے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی اولادوں کے لیے اپنے گھر بار کے لیے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی مدد سے کبھی بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں بصیرت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بصیرت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی غفلت کی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ جن سے آپ کو محبت ہے اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اب ہمارے بزرگوں سے مشائخ سے ہماری نسبت کو مضبوط سے عصبت بنا، اے اللہ یہ نسبت ہی تو ہے اے اللہ جس کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اے اللہ ان کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے، اے اللہ اس نسبت کو اے اللہ زمانے کے تھپیڑوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ٹوٹ جانے سے محفوظ فرما، اے اللہ اس سے محروم کر دیے جانے سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے بزرگوں کے ساتھ مضبوط ترین نسبت عطا فرما، اے اللہ شیطان کے ساتھ نسبت نہ عطا فرما، اے اللہ شیطان کے پجاریوں کے ساتھ اس کے ماننے والوں کے ساتھ کبھی بھی نسبت عطا نہ فرما، اے اللہ جو ہم نے لگام رکھی ہے اے اللہ ناجنسوں کے ساتھ، اے اللہ گناہگاروں فاسق و فاجروں کے ساتھ جو اے اللہ قلبی تعلق بنا کے رکھا ہوا ہے، اے اللہ اس سے بھی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی محبت کی وجہ سے اے اللہ ہم نے اپنے دین کا سودا کر لیا، اے اللہ اپنی آخرت کا سودا کر لیا، اے اللہ اس دنیا کی محبت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آخرت کو کسی قیمت پہ اے اللہ گوانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے دین کو گوانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے عقیدے کو گوانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حفاظتوں والا معاملہ فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کی ضروریات سے ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں، اے اللہ بلکہ ان سے بھی زیادہ آپ ذات واقف ہیں، اے اللہ تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ تمام ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ جو بھی دنیاوی اخروی اے اللہ مادی یا روحانی ضروریات ہیں اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان تمام ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو روحانی طور پر بیمار ہیں اے اللہ ہم سبھی یقیناً روحانی طور پر بیمار ہیں, اے اللہ اس کے اندر ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ نیک بننا آسان فرما, اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ جو بھی کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس میں سے کسی کو بھی ہمارے خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما, اے اللہ ہمارے حق میں استعمال فرما. اے اللہ بات کی سمجھ اور توفیق عطا فرما, اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی غلط بات کہہ دی, اے اللہ جو بھی غلط طریقہ استعمال کیا اے اللہ یقیناً اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے کیا, اے اللہ اس کے اوپر ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما جنہوں نے اس کا انتظام کیا, اے اللہ اپنا گھر پیش کیا, اے اللہ اپنا وقت پیش کیا یا اپنا مال پیش کیا, یا اللہ اپنی فکریں پیش کریں. اے اللہ سب کو اپنی محبت کے بدلے میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی نصرت کے لیے قبول فرما. اے اللہ دین کی ضروریات کو پورا کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں علماء کی مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں کبھی بھی ان سے محروم نہ فرما. اے اللہ تو نے ہدایت کا سبب ان کو بنایا. اے اللہ یقیناً ہماری اپنی طلب کی کمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں طلب صادق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہمت, اے اللہ ہمیں جوان ہمت عطا فرما. اے اللہ لگ کر کے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگی کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.